إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آية 119 سورة توبة اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مومنوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقوں کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ اس آیت کے مضمون کو چھیڑنے سے پہلے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جماعت احمدیہ جرمنی کی آج 4 بجے جماعت احمدیہ جرمنی کی 17ویں مجلس شورا ہمبرگ میں منعقد ہو رہی ہے جو انشاءاللہ 3 دن جاری رہے گی اور ان کی یہ خواہش تھی کہ میں ان کی مجلس شورا کو بھی کسی بیلجیم کے اجلاس میں شامل سمجھ کر ان سے بھی مخاطب ہوں اسی طرح جماعت احمدیہ سویڈن کی مجلس شورا بھی آج ہی منعقد ہو رہی ہے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ اگر ہمیں مخاطب نہ کر سکیں تو کم سے کم ہمارا نام ضرور لے لیں تاکہ ساری دنیا میں ہمارے لیے دعا ہو جائے اور انشاءاللہ مجلس شورا آپ کی پہلی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ہی بہترین روایات کے مطابق منائی جائے گی جماعت احمدیہ میں مجلس شورا کے نظام اب بڑھتا اور پھیلتا چلا جا رہا ہے اور میری کوشش یہی ہے کہ اس شورا کے نظام کو پرانی مرکزی روایات کے مطابق کروں اور یہ نہ ہو کہ ہر جگہ الگ الگ شورا نئی نئی روایات کے ساتھ منعقد ہو رہی ہو آج ہی مثلا جرمنی سے یہ اطلاع ملی تھی کہ انہوں نے غالباً بہت لمبا ایجنڈا بنایا ہوا تھا اس لیے بجائے اس کے کہ سب کمیٹیاں بنائی جاتی ان کا خیال تھا کہ سارا ہاؤس یعنی پورے کے پورے حاضرین بیک وقت ساری ان پہ مشوروں پہ سارے مشوروں پہ غور کریں اب یہ ایک انوویشن ہے ایک بدعت ہے جس کا آغاز جرمنی جیسے اچھی کارکردگی والے ملک سے ہونے لگا تھا تو الحمدللہ کہ میں نے اس سے پہلے ان کی شورا کے ایجنڈا اور ان کے پروگرام کے متعلق معلومات حاصل کر لیں اور ان کو فوری ہدایت دیں کہ ہرگز جیسا نہیں ہوگا آپ کی مجلس شورا دنیا کی ساری مجلس شورا دنیا میں منعقد ہونے والی تمام مجالس شورا کے مطابق ہی ہوگی الحمدللہ کہ انہوں نے فوری طور پر اس بات کی درستی کر لی ہے ان کی شورا میں جو ایجنڈا پیش ہے وہ بہت ہی غیر معمولی طور پر ایسے پروگراموں پر مشتمل ہے جو بہت زیادہ روپیہ بھی چاہتے ہیں کیونکہ جہاں تک میں نے غور کیا ہے وہ एजेंडा ऐसा है कि जब तक गैर मामूली तौर पर रुपया खर्च न किया जाए उस पर अमल दरामद हो ही नहीं सकता। और जमात जर्मनी का ये हाल है कि पिछले एक दो साल से इनके चंदों में कमी आ रही है, यानी जो बाकायदा चंदे हैं उनमें कमी वाकया हो रही है। हालांकि अल्लाह ताला के फजल से वहाँ ऐसे ताजर और दूसरे अच्छा काम करने वाले अमीर लोग हैं जो अगर अपने बजट को सही तौर पर अदा करें, वसीयत ही के का हिस्सा अगर पूरा अदा किया जाए तो जमात जर्मनी की हालत पहले से बहुत बेहतर हो सकती है। कि आपका लाउडस्पीकर खराब है कुछ, इसको जरा भी मैं इधर उधर मुंह करूं तो फिर ये आवाज नहीं उठाता, और यही बीमारी हमेशा से लाउडस्पीकर के निजाम में चली आती है। बार बार मैं समझाता हूं, बार बार इसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। या तो मैं सीधा अकड़ कर खड़ा हो जाऊं और दाएं बाएं बिल्कुल ना देखूं, वरना आवाज में फर्क पड़ जाएगा। तो अब मुझे मजबूरन यही करना पड़ेगा कि सीधा मुखातब होकर आपसे बात कर रहा हूं, इसलिए जो अहबाब तवक्को रखते हैं दाएं या बाएं कि मैं उनकी तरफ भी देखूं, उनसे मेरी माजरत है, इसमें मेरा कसूर नहीं, ये आपके अपने इंतजाम का कसूर है। बहरहाल जमात जर्मनी के मुतालिक बात हो रही थी कि मैं तफसील से तो नहीं कह सकता कि किस हद तक उनके अंदर माली इस्तेआत मौजूद है, मगर मेरा ये तासुर ज़रूर है कि जिन दोस्तों पर मैं नज़र डालता हूँ अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह ताला ने उनको बहुत गैर मामूली तौर पर रिज़्क़ अता फरमाया है। अगर ये सारे लोग अपने हिस्से वसीयत को सही अदा करें तो ये हो नहीं सकता कि जमात अहमदिया जर्मनी को कुछ माली मुश्किलात दरपेश हों। लेकिन प्रोग्राम उन्होंने बहुत ही उम्मीदों के साथ बहुत ऊंचा प्रोग्राम बनाया है और आमदन इतनी दिखाई नहीं दे रही, तो इस हिस्से को खासतौर पर ज़ेरे गौर लाएं। आपकी आज की मजलिस से शूरा में माली अमूर पर खसूसी बहस होनी चाहिए और इसके मुतालिक मुझे तसली बख्श रिपोर्ट मिलनी चाहिए कि आपने जितने प्रोग्राम बनाए हैं अपनी माली इस्तेदाद के मुताबिक बनाए हैं, वरना उन प्रोग्रामों को कुछ कम करना पड़ेगा। हज़रत मुस्लिम माऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यही तरीक था कि वो हमेशा किसी तजवीज़ को भी उस वक्त तक ज़ेर गौर ही नहीं लाते थे जब तक उसके मुतलिक माली ज़रूरियात का पहले से इंतज़ाम ना किया जा चुका हो और ये तसल्ली ना हो कि इन नई तजावीज़ के ऊपर इतना खर्च, जितना खर्च भी आना है वो सारे का सारा मुहैया करने के लिए मजलिस शूरा ने अलग इंतज़ाम कर रखा है। ऐसी सूरत में तजावीज़ पेश हुआ करती थी। अब इतना वक्त तो नहीं रहा मेरे पास कि उन तजावीज़ में से बास को मैं रद्द कर देता, बास को निस्बतन कम करता, मगर अब मजलिस शूरा और अमीर साहब का फ़र्ज़ है कि वो इस पहलू से पहले मालियात पे गौर करें, फिर मालियात के मुताबिक जितनी तौफीक है उतने पर फैलाएं और उसी निस्बत के साथ अपने आइंदा साल के प्रोग्राम को मुरत्तब फरमाएं। जहाँ तक स्वीडन का ताल्लुक है, दुआया पैगाम तो है लेकिन उसके अलावा ये भी मैं गुजारिश करूँगा कि मजलिस स्वीडन ने खुदा ताला के फजल से, जमात स्वीडन ने खुदा ताला के फजल से बहुत से पुराने दरदर दूर फरमा दिए हैं और नए हल्के कदमों के साथ जमात तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि उनकी मजलिस शूरा में भी यही पाकीज़ा माहौल जारी रहेगा और जमात स्वीडन आइंदा पहले से ज़्यादा तेज़ कदमों के साथ तरक्की करेगी। अब मैं आप सब के सामने वो मज़मून रखता हूँ جو اس آیت کریمہ میں مذکور ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. یہ آیت کریمہ میں نے اس لیے منتخب کی تھی کہ اس سے پہلے خطبے میں میں نے جماعت کو نصیحت کی تھی کہ بدوں سے پرہیز کرو اور جتنا دور بھاگ سکتے ہو بدوں سے دور بھاگو اور نیکوں کی مجلس میں بیٹھو, کیونکہ بدوں سے خالی بھاگنا کافی نہیں, سوال یہ ہے کس طرف بھاگو. اگر بدوں سے بھاگو گے تو اس سے بہتر مجلس پیش نظر ہونی چاہیے, اور یہی وہ مضمون ہے جسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب کھول کھول کر بیان فرمایا ہے, اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی مضمون پر بہت روشنی ڈالی ہے. پہلی روایت جو اس وقت میرے سامنے ہے یہ ابو مسلم سے لی گئی ہے, سنن ترمذی سے لی گئی ہے, اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں. اصل میں ابو مسلم میرے منہ سے اس لیے نکلا تھا کہ یہاں لکھا ہوا ان الاغر ابی مسلم انہ شہد علا ابی ہریرہ تھا وہ ابی سعید الخدری یعنی یہ دو نام ضمناً ہیں کہ انہوں نے ابو ہریرہ وہ دونوں ابو ہریرہ کے پاس گئے اور سعید الخدری کے پاس گئے اور ان سے سوال کیا, جس کے جواب میں وہ ابو ہریرہ والی روایت بیان کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید الخدری کی موجودگی میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے اسے اللہ کے فرشتے اپنے جلو میں لیے رہتے ہیں, ان کو رحمت الہی ڈھانپے رکھتی ہے اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے مقربین میں بھی کرتا ہے. یہ جو آخری فقرہ ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے, یعنی جو عربی الفاظ پہلے لکھے گئے تھے اس میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو نظر انداز کر دیں. ابو سعید خدری نے اور حضرت ابو ہریرہ دونوں نے اکٹھے اس بات کی شہادت دی ہے کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے اس پر خدا کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اب ذکر الہی تو ایک دن رات کا مومن کا مشغلہ ہے, لیکن مجلس کے طور پر اگر ذکر الہی ہو رہا ہو تو یہ خاص موقع بن جاتا ہے, اور اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ مضمون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سی جگہ بیان فرمایا ہے, میں اس طرف خصوصیت سے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو فرشتوں کے نزول کے عادی ہوں, جن کی مجالس پاک ذکر سے بھری ہوں, وہ ایک لمحہ کے لیے برداشت کیسے کر سکتے ہیں کہ ان مجالس کی طرف بھی رجوع کریں جہاں ذکر الہی کی بجائے دین پر گند اچھالا جاتا ہو. اس لیے دونوں باتیں اکٹھی رہ ہی نہیں سکتی, اکٹھی چل ہی نہیں سکتی. جو لوگ ذکر الہی کی مجالس کے عادی ہوں ان کا وہم و گمان بھی اس طرف نہیں جا سکتا کہ بدوں کی مجلسوں سے بھی جھانک کے دیکھیں کہ وہ کہیں بری باتیں کر رہے ہیں یا کوئی اچھی بات کر رہے ہیں. اس لیے جو غلط فہمیاں میں نے پچھلے خطبے میں دور کی تھیں ان کو پھر میں دوبارہ آپ کے سامنے کھول کر رکھ رہا ہوں کہ اس غلط فہمی میں ہرگز مبتلا نہ ہوں کہ نیک لوگ بدوں کی صحبت کا تصور بھی کر سکتے ہوں. ایک اور روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایو جلسائنا خیر، کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کس کے پاس بیٹھنا بہتر ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، ایسے شخص کے پاس بیٹھنا مفید ہے جس کو دیکھنے کی وجہ سے تمہیں خدا یاد آوے. اب جن لوگوں کو یہ عادت ہو کہ ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھے جن کو دیکھ کر خدا یاد آ رہا ہو، اس مجلس میں جھانک کر بھی کیسے دیکھ سکتے ہیں جن کو دیکھ کر شیطان یاد آئے؟ اس لیے دو متضاد باتیں ہیں. انتہائی احمقانہ خیال ہے کہ کبھی کبھی دوسروں کی مجلس میں بھی چلے جاؤ جہاں شیطان کا ذکر خیر چل رہا ہو. اس لیے خوب اچھی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو سنیں. آپ نے فرمایا، ایسے شخص کے پاس بیٹھنا مفید ہے جس کو دیکھنے کی وجہ سے تمہیں خدا یاد آئے، جس کی باتوں سے تمہارے علم میں اضافہ ہو. یعنی یاوا کوئی نہ کر رہا ہو، بلکہ جب کوئی بات کرے تمہارے علم میں، خواہ کیسا ہی علم ہو، اس میں اضافہ ہو، اور جس کے عمل کو دیکھ کر تمہیں آخرت کا خیال آئے، جس کے نیک عمل کے نتیجے میں تمہیں یہ خیال آئے کہ یہ تو آخرت کی تیاری کر رہا ہے، میں نے کیا تیاری کی ہے. اس پہلو سے وہ بھی آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت یہ روایت بخاری کتاب الایمان سے لی گئی ہے. بیان کر فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں ہیں جس میں وہ ہوں وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو محسوس کرے گا. اول یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول باقی تمام چیزوں سے اسے زیادہ محبوب. اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول باقی سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہو. دوسرے یہ کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت کریں. اب محبتیں تو انسان کرتا ہی ہے، بغیر محبت کے تو انسانی زندگی ہی نہیں رہتی. کسی نہ کسی چیز سے وہ ضرور محبت کرتا ہے، مگر حضور اکرم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی انسان سے محبت کرنی ہو تو اللہ کی خاطر کرے. اب ظاہر بات ہے کہ ایسی صورت میں بیوی کا انتخاب اور خاوند کا انتخاب بھی اللہ کی خاطر ہی ہوگا. اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہمارے معاشرے کی بہت سی بدیاں صرف اس نصیحت پر عمل کرنے سے دور ہو سکتی ہیں اور ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے. اکثر لوگ شادی کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے، خوبصورتی دیکھنا یا اچھا خاندان دیکھنا اپنی جگہ، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ پہلی شرط اس میں پوری ہے کہ نہیں، کہ وہ بیوی، وہ لڑکی اللہ والی ہے کہ نہیں، کہ وہ مرد اللہ والا ہے کہ نہیں. اگر یہ شرط پوری ہو جائے تو اس کے پیچھے پیچھے دوسری بات، اچھی باتیں بھی مل جائیں تو بہت بہتر ہے، ان کا انکار نہیں ہے. مگر جب اس شرط کو آپ اولیت دیں گے تو اس کی محبت میں ہمیشہ اللہ کی محبت کا خیال غالب رہے گا، اور اس وجہ سے معاشرہ بالکل انتہائی طور پر پاکیزہ اور دلکش بن جائے گا. دوسرے یہ کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت کرے، اور تیسرے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کفر سے نکل آنے کے بعد پھر کفر میں لوٹ جانے کو اتنا ناپسند کرے جتنا کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. یہ جو بڑے بڑے ابتلاء جماعت پر آ رہے ہیں، ان کو یہ آخری بات خاص طور پر پیش نظر رکھنی چاہیے. اور ان ملکوں میں بھی جو آزاد ملک کہلاتے ہیں، یہی کچھ ہو رہا ہے. کثرت کے ساتھ ایسی خبریں مجھے ملتی ہیں کہ یہاں یا ہالینڈ میں یا جرمنی میں ایسے لوگ جو اپنے ماحول میں معزز سمجھے جاتے تھے, جب انہوں نے احمدیت کو قبول کیا تو ان کو زبردستی پکڑ کے مولویوں کے پاس لے کے گئے اور بعض دفعہ شدید بدنی تکلیف پہنچائی گئی, اتنی کہ بعض دفعہ جینے مرنے کا سوال پیدا ہو جاتا تھا. تو یہ جو رویہ ہے یہ ہر جگہ ہے, صرف پاکستان میں نہیں, پاکستان میں تو حد سے زیادہ ہے مگر باقی ملکوں میں بھی موجود ہے. اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پیش نظر رکھیں کہ وہ اپنے پہلے حال کی طرف واپس لوٹنے کی بجائے یہ زیادہ پسند کرے کہ اسے وہاں آگ میں جھونک دیا جائے, ورنہ اس کے نتیجے میں وہ آگ ہوگی جو ہمیشگی کی آگ ہے. تو آگ میں ڈالے جانے کو زیادہ پسند کر لے, یا جتنا آگ میں ڈالا جانے والے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے اس سے زیادہ اس بات کو ناپسند کرے کہ وہ اپنے پہلے غلط خیالات کی طرف لوٹ جائے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی محبت کے ذکر میں حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک دعا کو حفظ جان بنایا ہوا تھا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا بہت ہی پیاری تھی اور انہی الفاظ میں یہ دعا کیا کرتے تھے. فرمایا ان ابی الدرداء, یعنی ابو الدرداء سے روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان من دعاء داؤد علیہ السلام, کہ داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے یہ دعا تھی, اللہم انی اسألوک حبک وحب من یحبک, کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہو, والعمل الذی یبلغنی حبک, اور ایسے عمل کی محبت چاہتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے. کیسا پیارا مضمون ہے اور بہت جانچ تول کے بیان فرمایا گیا ہے, ایسے عمل کی محبت جو مجھے تیری محبت کی طرف پہنچا دے, وہ تجھے مانگتا ہوں, اللہم اجعل حبک, اے میرے اللہ میری محبت کو, اپنی محبت کو بنا دے احبا الیہ, میرے لیے سب سے زیادہ پیاری, من نفسی, اپنے نفس سے بھی زیادہ پیاری, واہلی, اور اپنے اہل سے بھی زیادہ پیاری, و من الماء البارد, اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ پیاری. یہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے, میں تعجب کیا کرتا تھا کہ اس میں آپ نے حضرت داؤد کی طرح واحد کا صیغہ استعمال فرمایا ہے اور جمع کا نہیں. واحد کے صیغے میں صرف اپنے لیے دعا بنتی ہے اور جمع کی صورت میں سب کے لیے دعا بن جاتی ہے. اتنی پیاری دعا سب کے لیے کیوں نہ مانگی. دراصل حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجود میں جب وہ انی کہتے ہیں تو وہ سارے جو آپ کے پیروکار ہیں جو حقیقت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہرا تعلق رکھتے ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. بس اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بعض دفعہ آپ کو اکیلے کو مخاطب فرمایا اور سارے مسلمان آپ کے پیروکار اس خطاب میں شامل ہو گئے. اس مضمون کو سمجھنا چاہیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے لیے دعا مانگتے ہیں, یا حضرت داؤد نے جب اپنے لیے دعا مانگی, تو بحیثیت نبی اللہ ہونے کے ان کے متبعین اور ان سے سچی محبت کرنے والے اس دعا میں شامل ہوتے تھے. بس احترام کے طور پر میں بھی جب دعا مانگتا ہوں اسی انہی کے ساتھ مانگتا ہوں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الفاظ نہیں بدلے, اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ دوسرے الفاظ کے ساتھ ہی دعا مانگی جائے. آپ بھی یہی کریں مگر خدا تعالیٰ سے ساتھ التجا کیا کریں کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے انبیاء کی جماعتوں کو بھی شامل کر دیا تھا, جس طرح ہمارے اہل خانہ, ہمارے دوست, ہمارے قریبی جن سے ہم پیار کرتے ہیں, جو ہم سے پیار کرتے ہیں, ان سب کو اس دعا میں شامل فرما لیں, کیونکہ یہ دعا بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. اگر یہ مقبول ہو گئی تو سب کچھ مقبول ہو گیا. اسے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے, اسے اور کچھ بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اللہ کی محبت کے اندر ساری محبتیں, سارے دنیا کے وہ تمام دنیا کے وہ مسائل جن مسائل سے انسان کو واسطہ پڑتا ہے وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ان سارے مسائل کا حل اللہ کی محبت ہے. بس اس میں ایک ادنا بھی مبالغہ نہیں کہ اللہ کی محبت کے نتیجے میں آپ کی زندگی کے سارے مقاصد پورے ہو جائیں گے, اور یہ ہے تو سب کچھ رہ گیا. اس لیے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں اگرچہ اپنے آپ کو محض پیش کریں, ہمیں مجھے محبت عطا فرما, لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, سب قریبیوں اور عزیزوں کی محبتوں کو, سب قریبیوں اور عزیزوں کو جن سے آپ کو پیار ہے یا جو آپ سے پیار کرتے ہیں ان کو بھی شامل کر لیں. اب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اقتباسات اسی مضمون کے تعلق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرمایا, یاد رکھو میں جو اصلاح خلق کے لیے آیا ہوں, جو میرے پاس آتا ہے وہ اپنی استعداد کے موافق ایک فضل کا وارث بنتا ہے, لیکن میں صاف طور پر کہتا ہوں کہ جو سرسری طور پر بیعت کر کے چلا جاتا ہے اور پھر اس کا پتہ بھی نہیں ملتا کہ کہاں ہے اور کیا کرتا ہے, اس کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ جیسا تہی دست آیا تھا تہی دست جاتا ہے. بس آج کل جو ہمارا تبلیغ کا غیر معمولی دور چل رہا ہے, جن ممالک میں بھی خصوصیت سے تبلیغ ہو رہی ہے, ان میں خدا تعالیٰ کے فضل سے مغرب میں جرمنی سر فہرست ہے, اور ان کے ایجنڈے میں بھی تبلیغ کے موضوع پر بہت زور دیا گیا ہے. ان کو میں یاد دلاتا ہوں کہ تبلیغ کے ذریعے محض تعداد بڑھانا مقصود نہیں ہے, کیونکہ محض تعداد کی کوئی بھی حیثیت نہیں. تبلیغ کے ذریعے ایسے لوگ چاہیے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوں, اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا قرب ان کو ان جماعت کے ممبران کے ذریعے نصیب ہو سکتا ہے جو تبلیغ میں ایک ذریعہ بنے ہوئے ہیں. براہ راست غائب کا تصور مشکل ہے. غائب کے قرب خواہ وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, کسی ذریعے کو چاہتا ہے. اسی لیے اللہ کا قرب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو چاہتا ہے, اس لیے کہ آن حضرت کو دیکھا تو خدا کو دیکھا, کیونکہ رسول اللہ کی صفات میں خدا جلوہ گرتا. بس یہ بہت ہی اہمیت کا مضمون ہے. جس کو آپ قریب سے دیکھیں وہ آپ کے دل پر قابض ہو جاتا ہے. اللہ کو آپ براہ راست قریب سے دیکھ نہیں سکتے, اس لیے ضروری تھا کہ اس کا کوئی وسیلہ ہو جسے قریب سے دیکھیں تو اس کی محبت آپ پر غلبہ کرے, مگر وہ محبت ایسی ہو کہ اس کے غلبے کے ساتھ اللہ کی محبت از خود غلبہ کر جائے. یہ وہ مضمون ہے جو آج بھی اسی طرح اہمیت رکھتا ہے, اور آپ سب میں اگر مسیح نمائی کی صفات موجود نہ ہوں, یعنی مسیح موت دکھانے کی صفات موجود نہ ہوں, تو آنے والے جیسے سوکھے آئے تھے ویسے سوکھے چلے جائیں گے, اور ان کا کوئی بھی مستقل گہرا تعلق جماعت احمدیہ سے قائم نہیں ہو سکتا. جیسا کہ فرمایا, جیسا تہی دست آیا تھا تہی دست جاتا ہے. یہ فضل اور برکت صحبت میں رہنے سے ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے, آخر نتیجہ یہ ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اللہ فی اصحابی, اللہ ہی اللہ ہے میرے صحابہ کے اندر. کتنا عظیم شان تعریف کا فقرہ ہے جو صحابہ کے حق میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے بیان فرمایا, اللہ ہو اللہ ہو فی اصحابی, میرے صحابہ میں اللہ ہے اللہ ہے. کسی نے اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو میرے صحابہ کو دیکھے. فرماتے ہیں گویا صحابہ خدا کا روپ ہو گئے. بس جو بات میں نے بیان کی تھی اس میں صرف حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی روپ نہیں تھے, بلکہ جن جن پر حضرت رسول اللہ کی محبت غالب آئی وہ بھی خدا ہی کا روپ ہو گئے. یہ درجہ ممکن نہ تھا کہ ان کو ملتا اور دور ہی بیٹھے رہتے. یعنی یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ صحابہ جن کی تعریف میں فرمایا گیا اللہ ہو اللہ ہو, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بیٹھے رہتے اور ان کو یہ درجہ مل جاتا؟ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے. خدا تعالیٰ کا قرب بندگان خدا کا قرب ہے. یہ بہت ضروری مسئلہ ہے. خدا تعالیٰ کا قرب بندگان خدا کا قرب ہے. یہ وہ فقرہ ہے جس کو بہت احتیاط سے جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے. اس کی حقیقت کو سمجھنے میں اگر ادنا سا بھی فرق کیا گیا تو ایسا شخص شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے. جتنے صوفیاء کی تحریکات چلی ہیں وہ بالآخر اسی شرک میں مبتلا ہو گئیں کہ وہ بزرگ جن کو دیکھ کر خدا یاد آیا کرتا تھا کسی زمانے میں, اس بزرگ کو دیکھ کر وہ بزرگ ہی یاد آنے لگا اور خدا کا تصور غائب ہو گیا. ایسے لوگ خدا رسیدہ نہ بن سکے, بلکہ بزرگوں کا خیال کر کے اسی تصور میں مگن رہے اور اللہ کا یاد آنا بھول بھلا بیٹھے. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن بندگان خدا کے اندر خدا دکھا رہے ہیں وہ تھے جن کو دیکھ کر وہ بندے یاد نہیں رہتے تھے, خدا ہی یاد آتا تھا. جتنے صحابہ تھے ان کو دیکھ کر یہ نہیں تھا کہ کسی کو فلاں صحابی سے عشق ہو گیا کسی کو فلاں صحابی سے عشق ہو گیا. سارے صحابہ میں, جیسے اصحابی کا نجوم فرمایا ہے, سارے صحابہ میں وہ خدا کی روشنی تھی اور ہر ایک کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا اور سب کو دیکھ کر بھی خدا یاد آتا تھا. تو ایسا خدا نمانا بنے کہ آپ اپنی ذات کو اچھال دیں اور آنے والے آپ کو دیکھ کر آپ کے مداح تو ہو جائیں مگر مسیح موت کو آپ میں نہ دیکھ سکیں اور خدا کو آپ کی ذات میں نہ دیکھ سکیں. مسیح وسلم فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کا ارشاد کونو ما صادقین اس پر شاہد ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہی جو میں نے آیت پڑھی تھی اسی آیت کے حوالے سے فرما رہے ہیں خدا تعالیٰ کے ارشاد کونو ما صادقین اس پر شاہد ہے. یہ ایک سر ہے جس کو تھوڑے ہیں جو سمجھتے ہیں. اب دیکھنے میں تو ظاہری بات ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, اس میں سر کیا ہے؟ فرمایا اس میں ایک راز ہے, تھوڑے ہیں جو اسے سمجھتے ہیں. اور یہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سچوں کے ساتھ ہوں اس شرط کے ساتھ ہوں کہ آپ کو سچوں کو دیکھ کر خدا یاد آئے اور آپ کو دیکھ کر دوسروں کو خدا یاد آئے. اس طرح آپ ماس صادقین ہو سکتے ہیں, ورنہ ماس صادقین نہیں رہیں گے, باہر بیٹھے ان کی تعریفیں کر رہے ہوں گے. بہت ہی اہم نقطہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے, اور اسی لیے فرمایا اس میں ایک راز ہے. اس راز کو نہیں سمجھو گے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اکثر لوگ جو سچوں سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں وہ باہر بیٹھے ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, ان کے اندر شامل نہیں ہوتے کہ خود وہ بھی قابل تعریف ٹھہریں. اور جب اندر ہوں گے اور قابل تعریف ٹھہریں گے تو سچوں کے ساتھ ہونے کے نتیجے میں وہ بھی خدا نما بن جائیں گے. ان کی طرف انگلی نہیں اٹھے گی, وہ انگلی خدا کی طرف اٹھ رہی ہوگی. فرمایا مامور من اللہ ایک ہی وقت میں ساری باتیں کبھی بیان نہیں کر سکتا. ایک اور بہت ہی اہم نقطہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کونوا مع الصادقین کا بیان فرمایا ہے, جس کے متعلق پہلے مجھے تو خیال نہیں آیا تھا, لیکن شاید کسی اور کو خیال آیا ہو. بہت ہی عمدہ نقطہ ہے, جہاں تک میں نے تفاسیر دیکھی ہیں اس نقطے کو پہلے کسی نے بیان نہیں کیا. فرماتے ہیں مامور من اللہ ایک ہی وقت میں ساری باتیں کبھی بیان نہیں کر سکتا. مامور من اللہ کے بھی اپنے مزاج ہوتے ہیں یا اپنی اس کی کیفیات ہوتی ہیں, اور وہ کیفیات ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. کبھی ایک کیفیت ہے, کبھی دوسری کیفیت ہے, کبھی جذب کا ایک خاص عالم ہے, کبھی علم اور فلسفے کی باتیں بیان کرتا ہے. تو فرمایا کونوا مع الصادقین کا مطلب ہے ایسے بزرگ سے چمٹے رہو جو خدا سے چمٹا ہوا ہے, کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ باتیں کبھی نہ کبھی نئی ضرور بیان کرے گا اور تم ان باتوں سے محروم رہ جاؤ گے. یہ جو مضمون ہے یہی مضمون حضرت ابو ہریرہ کے اوپر صادق آ رہا ہے. اپنی ساری زندگی, جو بقیہ تھوڑی سی زندگی تھی یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد جو ان کی ساری زندگی باقی تھی, وہ مزے سے چمٹ گئے تھے. صرف یہ حرص تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات بھی ایسی نہ ہو جو میں خود نہ سن سکوں. اپنی ساری عمر کی ساری دوری کی تلافیاں فرما دی اور چند سالوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فیض پا گئے جو بعض دوسرے بڑے بڑے صحابہ کو بھی نصیب نہیں تھا. کبھی کسی صحابی سے اتنی روایات نہیں ہوئی, بیان نہیں کی گئیں جتنی حضرت ابو ہریرہ سے بیان کی گئی ہیں. حالانکہ ان کا وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھوڑا تھا, آخری عمر میں ایمان لائے تھے اور چند سال کے سے زیادہ آپ کو توفیق نہیں ملی, مگر ہر وقت تیار رہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو موتی جھڑے اسے اپنے دامن میں چن لیں. بس مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں مامور من اللہ ہمیشہ ایک جیسی باتیں نہیں کرتا, کبھی کوئی نقطہ بیان کر رہا ہے, کبھی کوئی نقطہ بیان کر رہا ہے. وہ لوگ جو دور رہنے کے عادی ہوں اکثر نکات سے محروم رہ جائیں گے. دوسری بات آپ یہ فرماتے ہیں وہ اپنے دوستوں کے امراض کی تشخیص کر کے حسب موقع ان کی اصلاح بذریعہ وعظ و نصیحت کرتا رہتا ہے. اب جو لوگ بھی ایسے مامورین کے قریب آتے ہیں وہ ان کے حالات دیکھ کر ان کی بیماریوں کی تشخیص بھی کرتا ہے, اور ہر موقع پر ایک ہی طرح کے بیمار نہیں آتے. کبھی کوئی بیمار آیا, کبھی کوئی بیمار آیا, ان کی تشخیص کرتا ہے اور ان کا علاج تجویز کرتا ہے. تو آپ دیکھ لیں احادیث کو سمجھنے کی کتنی زبردست کنجی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے ہاتھوں میں تھما دی ہے. حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی شخص سوال کیا کرتا تھا کہ بتائیں میں کیا کروں, کسی کو کوئی نصیحت فرماتے تھے, کسی کو کوئی نصیحت فرماتے تھے, حالانکہ بعض دفعہ سوال ایک ہی جیسا ہوتا تھا. عرض کرنے والا عرض کیا کرتا تھا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے. کسی مجلس میں آپ یہ جواب دیتے تھے کہ سب سے اچھا عمل ماں کی خدمت کرنا, کسی مجلس میں ماں کی خدمت کی بجائے جہاد کا ذکر فرما دیتے تھے. وہ لوگ جنہوں نے پہلے تفسیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر غور کیا ہے ان میں سے کوئی بھی اس نقطے کو نہیں پہنچا, ایک بھی نہیں جس نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سمجھائی ہے, کہ وہ حسب موقع دیکھ دیکھ کر باتیں فرماتے تھے. اس لیے بظاہر سوال ایک جیسا بھی ہو جواب الگ الگ ہوتے تھے. کیونکہ سوال کرنے والا الگ تھا, اس کی بیماری کی تشخیص کیے بغیر صحیح جواب دیا ہی نہیں جا سکتا تھا. بس یہ تشخیص والا پہلو ہے جو اس سے پہلے آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گا. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی تشخیص فرماتے ہیں, اور یہ وہ نقطہ ہے جو قرآن کریم سے 100% ثابت درست ہوتا ہے, درست ثابت ہوتا ہے. آپ پیشانیوں کے اثار پڑھ لیتے تھے, سوال کرنے والے سے بعض دفعہ اس کے سوال سے پہلے ہی پوچھا کرتے تھے تم یہ سوال کرنے آئے ہو, اور پھر اس کا جواب دیتے تھے. بس مامور من اللہ کے پاس ہر حال میں بیٹھنا بہت ضروری ہے تاکہ ان سب اس سب قسم کے حالات میں مامور من اللہ جو باتیں کرے وہ آپ کے علم اور عمل اور تقویٰ میں اضافہ کرنے والی بن سکیں. اب جیسے آج اب حضرت مسلم صاحب فرما رہے ہیں, اب جیسے آج میں ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا, ممکن ہے کہ بعض آدمی ایسے ہوں جو آج ہی تقریر سن کر چلے جائیں, اور بعض باتیں ان میں ان کے مذاق اور مرضی کے خلاف ہوں تو وہ محروم گئے. اب یہ ایک اور نقطہ ہے جو بہت ہی اہم ہے, میں نے بھی اکثر اپنے تجربے میں دیکھا ہے کہ بعض دفعہ نئے آنے والے ہوتے ہیں, اس مجلس میں جو میں بات کر رہا ہوتا ہوں وہ ان میں سے بعض کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے, اگر وہ چھوڑ کر چلے جائیں تو ہمیشہ گمراہ کے گمراہ رہتے ہیں. جب وہ بار بار آئیں تو اللہ ان کو نقطہ سمجھا دیتا ہے, اور یہ بات میں ان کے اعتراف آنے والوں کے اعتراف کے مطابق بیان کر رہا ہوں. ان آنے والوں نے بارہا مجھ سے اعتراف کیا ہے کہ جب ہم پہلی دفعہ مجلس میں آئے تھے تو فلاں چیز دل کو نہیں لگی, لیکن ہم پھر بھی آئے پھر بھی آئے پھر بھی آئے, اور یہاں تک کہ آپ نے ایک ایسا پہلو بیان کیا جس کی طرف ہمارا خیال بھی نہیں گیا تھا, اور وہ پہلی بات دل میں اس طرح جا بنا گئی کہ پھر کبھی بھی اس کو وہ دل کو چھوڑ کر کہیں نہ جائے. یہ وہ مضمون ہے جو مسیح علیہ السلام اپنی تحریرات میں باریکی کے ساتھ کھول رہے ہیں. جیسے آج میں ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا, ممکن ہے کہ بعض آدمی ایسے ہوں جو آج ہی تقریر سن کر چلے جائیں, اور بعض باتیں ان میں ان کے مذاق اور مزی کے خلاف ہوں تو وہ محروم گئے. لیکن جو متواتر یہاں رہتا ہے وہ ساتھ ساتھ ایک تبدیلی کرتا جاتا ہے اور آخر اپنے مقصد کو پا لیتا ہے. الحکم جلد 6 صفحہ 26 24 جولائی 1902. انسان کو انوار و برکات سے حصہ نہیں مل سکتا جب تک وہ اسی طرح عمل نہ کرے جس طرح خدا تعالی فرماتا ہے کونو مع الصالحین, کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب اس آیت کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار دہرایا ہے, لیکن میں تو جب بھی اس کی تشریح پڑھتا ہوں اس میں نئے نکات دیکھتا ہوں. بظاہر ایک ہی جیسی بات ہو رہی ہے مگر کوئی نہ کوئی زاویہ ایسا ہے جس کی روح سے حضرت مسیح علیہ السلام اس آیت کے اندر مخفی بعض دوسرے مضامین میں بیان فرما جاتے ہیں. فرماتے ہیں کونو مع الصادقین, بات یہی ہے کہ خمیر سے خمیر لگتا ہے. اب یہ نئی بات ہے, سچوں کے ساتھ اس لیے ہو کہ تمہیں خمیر کو دیکھو, جب تک خمیر نہ ڈالا جائے دوسرے آٹے کو خمیر لگتا ہی نہیں. تم اس لیے سچوں کے ساتھ ہو کہ تمہیں ان کا خمیر لگ جائے, اور جب خمیر لگ گیا تو خمیر غالب آ جاتا ہے اور بڑی سے بڑی چیز کو بھی آخر مغلوب کر لیتا ہے. خمیر لگنے کا مضمون بہت ہی گہرا مضمون ہے, میں نے پہلے ایک دفعہ یا کئی دفعہ شاید بیان کیا ہے کہ اگر ایک سمندر بھی ہو اس میں تھوڑا سا خمیر ڈال دیں, یعنی دودھ کا ایک سمندر بھی ہو तो वो उस खमीर से फट सकता है। अगर आटे का समंदर हो तो एक कोने पे थोड़ा सा खमीर डालें, वक्त लगेगा लेकिन हो नहीं सकता कि वो सारा समंदर खमीर ना हो जाए। बस ये मज़मून है कि नेक की सोबत अपने अंदर एक गलबा रखती है, एक ताकत रखती है। नेकी में जो गलबे की ताकत है, अगर तुम नेक नियति से उसके नेक के पास बैठोगे तो खा तुम्हारा बाकी सारा वजूद नेकी से गैर बेताल्लुक ही गुना हो, यकीन रखो कि अगर प्यार और मोहब्बत के नतीजे में किसी नेक के पास बैठोगे तो उसका खमीर तुम्हारे सारे वजूद पर गालिब आ जाएगा। अब इस एक सिर में हमारे बे इंतहा मसाइल बयान हो गए हैं। बारहा मैंने तवज्जो दिलाई है जमात को कि अपने वजूद के अंदर हर पहलू पर नजर डालो, हर पहलू से नेक होना जरूरी है, वरना कुलियतन खुदा के हजूर कबूल नहीं किए जा सकते। उसके और भी बहुत से रस्ते थे जो मसीह अलैहिस्सलाम के हवाले से मैंने बयान किए, मगर एक ये रास्ता मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। इतना आसान है कि इसमें कोई भी जोर नहीं लगता, कोई मुसीबत पेश नहीं आती, मेहनत के साथ कदम नहीं उठाने पड़ते, खमीर अज खुद लगता चला जाता है। और अगर आप किसी नेक की सोबत उसकी नेकी की वजह से अख्तियार करेंगे तो आप हैरान होंगे कि आपके अंदर तब्दीली हो रही है, खुद ही चली जा रही है, पता भी नहीं लग रहा कि कैसे हुई। मगर बगैर मुशक्कत, बगैर मेहनत के अगर कोई इंसान नेक होना चाहता है तो इस नुक्ते को पकड़ ले। फरमाते हैं खमीर से खमीर लगता है, यही कायदा इब्तिदा से चला आता है। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आपके साथ अनवार और बरकात थे जिनमें से सहाबा ने भी हिस्सा लिया। फिर इसी तरह खमीर की लाख की तरह आहिस्ता आहिस्ता एक लाख तक उनकी नौबत पहुंची। सारे अरब की जो काया पलटी है वो खमीर दर खमीर से काया पलटी है। और अकेले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अरब पर अपने पाक वजूद को नाफिस फरमा सकते थे, यही एक तरीका है जो मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अज़ल से इसी तरह चला आ रहा है। खमीर की लाग की तरह आहिस्ता आहिस्ता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तादाद एक लाख तक जा पहुंची। फिर फरमाते हैं शरीयत की किताबें हकायक और मारिफ का जखीरा होती हैं, लेकिन हकायक और मारिफ पर कभी पूरी इत्तला नहीं मिल सकती जब तक सादिक की सोबत इखलास और सिद्क के साथ इख्तियार न की जाए। सादिक की सोबत में इखलास और सिद्क जरूरी है। कूनू मा सादिकीन में सिद्क के बगैर कूनू मा सादिकीन का मज़मून चलता ही नहीं है। जिसने भी सादिकीन के पास बैठना है उसके लिए जरूरी है कि वो सिद्क के साथ, सच्चाई के साथ बैठे और इखलास के साथ उनकी सोबत से फायदा उठाने की कोशिश करें। फरमाते हैं जब तक सादिक की सोबत इखलास और सिद्क से इख्तियार ना की जावे, और ये अमर वाकया ये है कि सादिकों की सोबत मशरूत है इस बात से कि सोबत इख्तियार करने वाला सादिक हो, वरना वो कोई फायदा नहीं देगी। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी सोबत में तो अबू जहल भी बैठ जाया करता था, और मक्के के बहुत से ऐसे बदबातिन शख्स जो बदी की हालत में पहले से ज़्यादा गुमराह होकर मर गए वो भी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में आ जाया करते थे। आपकी मजालिस में खबीस तरीन मुनाफिकीन भी हुआ करते थे, उनको तो कोई फायदा नहीं हुआ। बस हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत से सिर्फ उन्होंने फायदा उठाया है जिनके अपने अंदर सिद्ध का बीज था। बस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम कूनू मुअस्सादिकीन की یہ تشریح بھی آپ کے سامنے پیش فرما رہے ہیں. صادق کی صحبت اخلاص اور صدق سے اختیار نہ کی جاوے اس وقت تک حقائق اور معارف کی جو کتابوں میں ہیں اطلاع نہیں ہوتی. اب ایک قرآن کریم کو سمجھنے کا بھی ایک رستہ بیان فرما دیا. اس لیے محض صحبت کی باتیں نہیں ہو رہی, صحبت کے مختلف فوائد کا ذکر فرما رہے ہیں, اور جب بھی اس آیت کی تشریح فرماتے ہیں ایک نیا نقطہ بیان فرماتے ہیں. یہ دنیا کے کسی اور مفسر کو نصیب نہیں ہوئی بات. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک کے زمانے پر نظر ڈال کے دیکھیں, یہ باتیں مسیح علیہ السلام کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوئی. فرمانے شریعت کی کتابیں حقائق اور معارف کا ذخیرہ ہوتی ہیں, لیکن انہی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں, انہی کتابوں کے حوالے سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. حقائق اور معارف پر کبھی پوری اطلاع نہیں مل سکتی جب تک صادق کی صحبت اخلاص اور صدق سے اختیار نہ کی جاوے. اسی لیے قرآن شریف فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور ارتقاء کے مدارج کامل طور پر کبھی حاصل نہیں ہو سکتے جب تک صادق کی معیت اور صحبت نہ ہو. اب ایمان اور ارتقاء کے مدارج, حضرت عبد المسیح موعود علیہ السلام کا ایک ارشاد بہت باریک نظر سے پڑھنے کے لائق ہے, اور لوگ سرسری نظر سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں کہ کتنے معارف اس میں چھپے ہوئے ہیں. ایمان کے ساتھ مومن کے اندر ایک ارتقاء ہو رہا ہوتا ہے. اگر وہ سچا ہے اور سچوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو لازم ہے کہ اس کے اندر ارتقاء ہو, ہر روز حالت بدلے یا ہر دن حالت بدلے, اور وہ کبھی بھی پہلا وجود نہ رہے, مسلسل آگے بڑھتا ہوا قرب الہی کا حصول, قرب الہی کی نعمت سے فیض یاب ہوتا ہوا آگے سے آگے بڑھتا رہے, اس کو ارتقاء کہتے ہیں. فرمایا ایمان اور ارتقاء کے مدارج کامل طور پر سچوں کی صحبت کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتے. جب تک صادق کی مائیت اور صحبت نہ ہو, کیونکہ اس کی صحبت میں رہ کر وہ اس کے انفاس طیبہ, عقد ہمت اور توجہ سے فائدہ اٹھاتا ہے. یہ جو مضمون ہے, اس مضمون سے مجھے ایک اور مضمون بھی یاد آ رہا ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ کیوں فرمایا گیا کہ ہر حال میں ہر لمحہ آپ کی حالت پہلے سے بہتر ہو رہی ہے. کونوا مع الصادقین کا مضمون آپ پر صادق آ رہا تھا, کیونکہ آپ کا تعلق خدا سے تھا اور مسلسل اللہ سے تعلق کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جن کا کوئی انت نہیں, جن کی کوئی انتہا نہیں, وہ صفات آپ کو اپنی طرف بلا رہی تھیں, جو ہمیشہ آپ کو ایک لامتناہی سفر میں مبتلا کر رہی تھیں. اور جو خدا تعالیٰ کی سفر طرف سفر اختیار کرتا ہے وہ ہمیشہ ہر حال میں پہلے سے بہتر ہو رہا ہوتا ہے. بس کتنا عظیم مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان چھوٹے چھوٹے اشاروں میں بیان فرما دیتے ہیں کہ صادق کی حمایت میں تم بیٹھو گے تو لازم ہے کہ صادق کی طرح بننے کی کوشش کرو گے اگر صدق کے ساتھ کرتے ہو. بس اس کے صدق کے ساتھ تمہارے اندر ارتقاء کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی. جب تک تم اس صادق کی تمام حسین صفات کو اپنا نہیں لیتے اس وقت تک تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. اور ایک صادق اگر خود لامتناہی صفات نہیں رکھتا تو صادق بنتا ہی جب ہے جب اس کا تعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو. وہ ایک منزل ہوتا ہے, راستے کی منزل, جس پہ قدم رکھ کر وہاں قدم رک نہیں جایا کرتے. آگے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی طرف لے جاتا ہے, اور وہ صحبت ایسی ہے جو خدا کی صحبت ہے. بس اسلام کے اندر لا متناہی ترقیات کے رستے کھولے گئے ہیں, اور اس ایک آیت کونوا مع الصادقین کی ہر تشریح میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نئے رستے کی طرف اشارہ فرمایا ہے, اور وہ ہر رستہ آسان بھی ہے اور کامل بھی ہے. بس آپ سب کو جو مجالس شورا کے ممبران ہیں, یا ویسے ہی ان سب کو جو جماعت شورا کی وساطت سے میرے مخاطب ہیں, یعنی تمام دنیا کے احمدی, ان سب کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ کونوا مع الصادقین کا سبق آج اپنے پلے باندھ لیں. جو باقی باتیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بیان کر دوں گا, مگر جو بیان کی ہیں یہ بھی بہت ہیں, اتنی ہیں کہ اگر آپ ان پر عمل کر دیں کریں تو ساری زندگی سمر سکتی ہے. نومبائین کو بھی یہی باتیں سمجھائیں پیار اور حکمت کے ساتھ, پھر انشاءاللہ آپ کو قرآن کی سچی معرفت نصیب ہونا شروع ہوگی, کیونکہ قرآن کی معرفت حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے حوالے کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی. پھر آپ کو یہ عادت پڑ جائے گی کہ قرآن کریم کی جو بھی تشریح کرنے لگیں اپنے نفس اور اپنی خواہش کے مطابق نہ کریں, جیسا کہ آج کل کے بد نصیب علماء کرتے ہیں. ہر تشریح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر پرکھیں. آپ کا کردار غلط تشریحات کو جھٹک دے گا, اپنے جسم سے مس تک نہیں ہونے دے گا. اور جو سچی تشریحات ہیں وہ بین ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے مطابق ہوں گی. بس آج جب کہ علوم کا زمانہ ہے اور ہم نے سب دنیا میں کثرت سے قرآنی علوم پھیلانے ہیں, اس کا بھی یہی رستہ ہے کہ کونوا مع الصادقین. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.